السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العزيز الوهاب الكريم المنان. من على المؤمنين بالهداية للإيمان وجزاهم على إيمانهم بالرضا والجنان وجمع لهم السعادة في الدارين والفوز في الحياتين. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو غالب اور خوب عطا کرنے والا ہے، بہت کچھ دینے والا، جو نہایت معزز بہت احسان کرنے والا ہے. اس نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو ایمان کی طرف ہدایت دی اور ان کے ایمان پر ان کو اپنی خوشنودی اور جنتوں کا بدلہ دیا اور ان کے لیے دونوں جہانوں میں خوش نصیبی کو جمع کیا اور دونوں طرح کی زندگی میں کامیابی کو جمع کر دیا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں. ہم اللہ کی بہت کثرت سے حمد کرتے ہیں اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. مزید شکر. قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ یہ انہیں عزت اور بلندی عطا کرتا ہے، بلند مقام عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. جو شخص قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، وہ موبس کو فالو نہیں کرتا، وہ ہجوم کے پیچھے نہیں چلتا، وہ لوگوں کا فالوور نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے سامنے ایک بلند چیز فالو کرنے کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو اوپر سے آیا ہے. اس لیے اس شخص کو جو بلندیوں کی طرف نظر رکھتا ہے اور بلندیوں سے آنے والے علم کو لیتا ہے، اس سے برکات، رحمتیں اور خوشیاں گھیر لیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به، بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا اٹھاتا ہے اور بہت سوں کو اس کے ذریعے نیچے بھی گراتا ہے. اب دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے اوپر جانے والوں میں سے ہیں یا نیچے گرنے والوں میں سے. ابن حجر کہتے ہیں، درجات کی بلندی فضیلت پر دلالت کرتی، یعنی جس کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ اس کے لیے بڑا عزت اور فضیلت کا مقام ہے، کیونکہ اس سے مراد ثواب کی کثرت اور اس کی بلندی دنیا میں مانوی چیزوں کو شامل ہے، جیسے مرتبے کی بلندی، اچھی شہرت، اور آخرت میں حصی چیزیں جیسے جنت اور طرح طرح کی نعمتیں. یعنی انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، لوگوں کی محبت ملتی ہے، اگر انسان اخلاص کے ساتھ جنرلی اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آپ نے کبھی مختلف قرآت سننے کا تجربہ کیا ہوگا، کچھ لوگوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ دل پہ اثر نہیں کرتی اتنی، لیکن کچھ لوگ ایک درمیانے درجے کی قرآت کر رہے ہوتے ہیں لیکن آنسو بہنے لگتے ہیں. وہ پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اخلاص. تو جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، کرتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کا ریوارڈ اللہ سے چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
تو خوشی کے ساتھ ایک نئی سورت کا آغاز کرتے ہیں، سورت الاعراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، حروف مقطعات، یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا علم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، کائنات اور کلام الہی میں ایسی بہت سی حقیقتیں ہیں جو ہماری عقل سے بالا ہیں، ہمیں وہاں پہنچ کر اللہ عالم کہہ کے سر جھکا دینا چاہیے کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ ولتنذر بہ وذکرا للمؤمنین، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، سو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں اور ایمان لانے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہو۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی، اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ اس کے بوجھ کی وجہ سے تنگی محسوس کریں، بلکہ یہ حق بات پہنچانے کے لیے ہے، اور حق بات جب پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو یہ چیز انسان کے لیے تنگی کا باعث بنتی ہے، اور ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ انسان ان باتوں پہ پریشان بہرحال ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اس پہ پریشان نہیں ہو، بلکہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، لِتُنذِرَ بِهِ، محبت کے ساتھ انہیں برے انجام سے خبردار کریں، کیونکہ لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ جو مان جائیں، یعنی جو نہیں مانتے انہیں خبردار کریں ان کے برے انجام کے بارے میں، اور جو مان جائیں ان کو یاد دہانی کرائیں، نصیحت کرائیں، کیونکہ انسان پڑھتا جاتا ہے اور بھولتا جاتا ہے، پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم روز کھانا کھاتے ہیں پھر ہمیں بھوک لگ جاتی، پھر کھانا کھاتے ہیں پھر بھوک لگ، حتیٰ کہ صبح کھاتے ہیں دوپہر کو لگ جاتی، دوپہر کھاتے ہیں شام کو لگ جاتی ہے، تو کیا ہماری روح کی کوئی بھوک نہیں اور اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین انتظام کیا، اور وہ ہے قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن سے تعلق رکھنا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانفیڈنس دیا جا رہا ہے کہ حق بات پورے اعتماد اور یقین سے کریں، احساس کمتری کا شکار ہو کر یا ڈیفنسو موڈ میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے، لیکن یہ کہ عام طور پر لوگ حق بات کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو جب انسان کے پاس ایک خالص اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہو تو اس کے ذریعے کسی سے بات کرنا مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی کتاب ہمیں دنیا اور آخرت کی برکات دینے کے لیے آئی ہے، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں، یہ تاریکیوں سے نکالنے کے لیے آئی ہے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور تم اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی، دوسرے لوگوں کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو ایک بات کرنے کے لیے کہا گیا اور ایک بات نہ کرنے کے لیے، اتبعوا پیروی کرو، جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور سراسر نصیحت ہے، تو اب انسانیت کے لیے اس کا اتباع لازم ہو گیا، کیونکہ اسی کی پیروی کریں گے، اسی کو فالو کریں گے، اسی کے پیچھے چلیں گے تو جنت تک پہنچیں گے، رب کی رضا تک پہنچیں گے۔ یعنی اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی اور فلسفہ، کوئی اور تھیوری، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو الٹیمیٹ سکسس تک پہنچائے۔ اور پھر ایک نہ کرنے کا کام ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا اور اولیاء کی پیروی نہ کرو، یعنی اندھا دھند کسی کو فالو مت کرو، بلکہ کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ کس طرف بلا رہا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کوئی بات کہہ رہے ہیں یا اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے۔ تو جو لوگ خلاف بات کر رہے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اور اولیاء ولی کی جمع ہے، یعنی اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ لیڈرز ہوں، چاہے وہ میڈیا کے ٹرینڈ سیٹرز ہوں، یا پھر فیشن انڈسٹری میں ہوں، یعنی اس کو چھوڑ کے اور لوگوں کو دوست نہ بناؤ اور ان کو فالو مت کرو، قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت مانتے ہو۔ یہ انسانی کمزوری پہ گہری چوٹ ہے، انسان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، کائنات کی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، تاریخ کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان اپنی دھن میں مست رہتا ہے، اپنے ہی اندر گم رہتا ہے اور نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اس کو سمجھ آتی بھی ہے کہ جس رستے میں میں چل رہا ہوں اس کا انجام بھیانک ہے، اس کے باوجود وہ وقتی لذت میں گم ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پہنچا یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، یعنی دن کو آرام کر رہے تھے۔ وحی کی پیروی چھوڑ کر سرکشی اختیار کرنے والوں اور غیر اللہ کو فالو کرنے والوں کا عبرتناک انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو بلا وجہ تباہ نہیں کرتا، اور وَقَمْ مِنْ قَرِيَةٍ کہہ کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تاریخ کا ایک مستقل قانون ہے۔ اور پھر یہاں عذاب آنے کے دو اوقات بتائے گئے، بیاتن رات کا وقت جب انسان گہری نیند سو رہا ہوتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، انسان کی غفلت کی انتہا ہوتی۔ اسی طرح جب تپتی دھوپ میں دوپہر کو لوگ قیلولہ کرتے ہیں اپنے کمرے ٹھنڈے کر کے، تو اس وقت ان کو ایک امن کی حالت میں ہوتے اور خطرے کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان دو وقتوں میں آتا ہے جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی غفلت میں گزاری تو پکڑ بھی غفلت کی حالت میں ہوگی، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا تو کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آتی، مضبوط عمارتیں کام نہیں آتی، کوئی سیکیورٹی سسٹم کام نہیں آتا۔ جن قوموں پہ عذاب آیا وہ بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ تو اس میں سبق ایک یہ بھی ہے کہ انسان راحت کے اوقات میں، آرام کے اوقات میں کیا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، رات کو بھی اللہ کا ذکر کر کے سوئیں، یوں سمجھیں کہ دوبارہ شاید نہ اٹھوں، بغیر ذکر کے کبھی نہ سوئیں، اور اسی طرح دوپہر کے وقت بھی آرام کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے کریں۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آ پہنچا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ بول اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ عذاب دیکھ کر انہوں نے سچائی کا اعتراف کر لیا، یہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن توبہ کی قبولیت کا وقت عذاب کے آنے سے پہلے تک ہی ہے۔ بس اس وقت اگر انسان یہ اعتراف کرتا ہے انا کنا ظالمین، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور یہ ہر بستی کی پکار رہی کہ ان کا آخری کلام یہی تھا جو حسرت پر مبنی تھا کہ ہم نے خود پہ ظلم کیا۔ تو عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوش و حواس کی حالت میں زندگی میں ہی حق کو قبول کر لیتے ہیں، موت کے وقت حق کو قبول کرنا فائدہ نہیں دیتا۔ اگر آج ہم کہیں نا کہ اللہ ہم اپنے پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو جملہ بہت پسند ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی نجات اسی سے ہوئی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی غلطی کا اعتراف۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ یعنی ڈبل اکاؤنٹیبلٹی ہے، دو طرفہ جواب دہی ہے۔ امتوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغام آیا تھا کہ نہیں، اور تم نے اپنے رسول کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا، ہدایت کو کیوں ٹھکرایا، اور رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور تمہاری قوم نے پھر تمہیں کیا جواب دیا۔ اچھا، اس سوال کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خود نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے۔ اور ویسے بھی اس میں سبق ہے کہ اگر انبیاء جیسے معصوم اور عظیم لوگ اللہ کے سامنے جواب دے ہیں، ان سے بھی سوال ہونا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزار کے آئے ہو؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ضرور ہم ان پر علم کی بنیاد پر سب کچھ بیان کر دیں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ یعنی قیامت کے دن کا حساب یقین اور علم پر مبنی ہوگا، جو بات کہی جائے گی اس کا پورا ثبوت ہوگا، کسی پہ بھی کوئی الزام تراشی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم خود کہیں غائب تو نہ تھے۔ یہ جملہ غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ گناہ کر کے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کبھی بھی کسی سے غائب نہیں، وہ علم اور مشاہدے کے ساتھ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے انٹرنیٹ انسان کی ساری ہسٹری اکٹھی کر لیتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمریز جو ہوتے ہیں وہ ساری ایکٹیویٹی کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے جس سے گواہیاں لے لی جاتی ہیں کبھی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مانیٹرنگ سسٹم کتنا اسٹرانگ ہوگا ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. پھر یہ بھی ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں تو لوگ کسی نہ کسی طرح اس کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں, جھوٹ بول لیتے ہیں, لیکن وہاں تو ایسا کچھ بھی ممکن نہیں. ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ بغیر کیمرے کے نہیں ہے. بس ایک بات یاد رکھیں, ہر طرف ہمارے کیمرے ہیں. کوئی جگہ, کوئی وقت, کہیں بھی ہم انڈر سرویلنس ہیں. اس لیے سوچ کے بولیں اور احتیاط سے کام کریں. اور پھر کیا ہوگا, یہ سب کچھ جو لکھا جا رہا, ریکارڈ مینٹین کیے جا رہے ہیں, پھر ایک دن آئے گا ان کا وزن کیا جائے گا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اس دن اعمال کا وزن برحق ہے, تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی عمل کو تولا جائے گا, اعمال نامے تولے جائیں گے. اور یہاں پر آپ دیکھیے وزن کی بات کی گئی, تعداد کی بات نہیں کی گئی. وزن کی بات ہے, تعداد کی نہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بعض اوقات چھوٹی سی چیز, چھوٹا سا کام جو بڑے اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہوگا, وہ پہاڑ جتنا ہو جائے گا, چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو. ایک ہوتا ہے ہم غفلت میں تسبیح کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے ہم دل سے کہتے ہیں سبحان اللہ, کہ ہماری نگاہیں, ہماری زبان, ہمارا دل, سب کچھ اس میں انوالو ہوتا ہے. اب یہ دو سبحان اللہ کو برابر ہے؟ یہاں آپ نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا, اس کا وزن اتنا نہیں جتنا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا وزن ہے, جو آپ پوری دل کی محبت کے ساتھ منہ سے نکالتے ہیں. تو اعمال میں اخلاص, اعمال میں کوالٹی اور نیت کے وزن کی وجہ سے چھوٹا سا عمل بھی بڑا ہوگا. تو اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا, یہ یاد رکھیے. اعمال تولے جائیں گے, اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں کے وزن کو کم کر دیتے ہیں, لیکن اخلاق حسنہ جو ہے اور ذکر الہی اور دیگر چیزیں میزان کو بھاری کرتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو شو آف کا کلچر چل پڑا ہے نا, اپنی ہر بات سوشل میڈیا پہ دینے کا, تاکہ جو لوگ دینی مجالس میں آتے ہیں وہ بھی بلاگ بنا رہے ہوتے ہیں, آج ہم گئے اور پھر وہاں یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا, اور پھر میں گھر آ گئی ہوں اور اب آپ میری بلاگ کو لائک کریں. آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کی نیت کیا ہے پیچھے؟ آج میں بازار گئی اور میں 10 دکانوں پہ گئی اور وہاں سے میں نے کچھ نہیں خریدا, پھر میں گھر آ گئی, آپ اس بلاگ کو لائک کریں. کوئی عقل کی بات ہے؟ کس قدر حماقت اور کس قدر بچگانا حرکت ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو اس طرح ساری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ رہے ہیں. واٹ از دس؟ اور آپ کو پتا ہے اس کی وجہ سے کتنی کتنی خرابیاں ہوتی ہیں. اب اس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی. کیا آپ چاہتے ہیں ایک اجنبی غیر مرد آپ کو لائک کر رہا, کہ ایک لڑکی ہے گھومتی پھر رہی ہے اور میں اس کو لائک کرتا ہوں؟ کیوں؟ ایک وقت تھا کہ ایسی چیزوں سے گھر والے اتنی غیرت کھاتے تھے, اور کوئی اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کرتا تھا کہ ایسی کوئی حرکت کرے. کوئی لڑکیاں اگر کالج جا رہے ہیں, پیچھے لڑکا کوئی آ رہا ہو, تو لڑکیاں خود غصے سے دیکھتی تھی اور پٹائی کروا دیتی تھی بھائیوں سے. اور آج نہ بھائیوں کو غیرت رہی ہے, نہ باپ دیکھتے ہیں, نہ کوئی اور دیکھنے والا ہے. ایسی آزادی کہ جو بالآخر نقصان دہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ یہ چیزیں انتہائی خطرے کا باعث ہیں. کسی نے مجھے بتایا, میں تو نے خود نہیں دیکھا, ایک خاتون اسی طرح روز اپنی چیزیں پوسٹ کرتی تھی, آج میں یہاں گئی, آج میں نے یہ کھایا, یہ پہنا, یہ لیا, یہ دیا. تو کوئی شخص تھا, وہ ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. وہ کہیں جا رہی تھی, اس نے کہا اب اس وقت میں یہاں سے نکل کے فلانی جگہ جا رہی, اور وہ آگے گینگ لے کے اور جو بھی اس کے پاس تھا لوٹ لیا. جب ہر وقت آپ لوگوں کے سامنے ننگے ہیں, یہ ننگا ہی ہونے والی بات ہے نا. اور لٹری باز نے تو کپڑے بھی ایسے پہنے ہوتے ہیں کہ جو ننگے ہی ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. تو اس کے دنیاوی نقصان بھی. بعض اوقات گھروں میں ڈاکے پڑ جاتے ہیں, کیونکہ گھر والے یہ بتاتے ہیں فلاں شہر سارے کے سارے شادی پہ جا رہے ہیں, اور پتہ چل گیا لوگوں کو کہ ہاں اب یہ گھر خالی ہے, چلو اپنا کام کرو. تو اپنے بارے میں غیر ضروری بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. وقت اپنا بھی ضیاع, دوسروں کا بھی ضیاع ہے. اگر آپ واقعی سوشل میڈیا پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی ایسی چیز پیش کریں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, کوئی علم نافع ہو. اپنی ذاتی کہانیاں مت شیئر کریں, کیونکہ ہماری ایک ایک حرکت جو ہے نا, ایک ایک حرکت وہ ایک وزن رکھتی ہے. اس کا وزن ہونا ہے, برائیوں کا بھی وزن ہونا ہے. نیک اعمال کا تو ہوگا ہی, برائیوں کا بھی ہوگا. اور پھر جیسے دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ, ایک کیلکولیٹر ہے, پیمائش کے طریقے ہیں, تو اسی طرح وہاں پر بھی یعنی کہ وزن کرنے کے لیے خاص آلات ہوں گے. ایک ڈاٹ جو ہے نا اس کا بھی وزن ہوگا جس کا دنیا میں کوئی وزن نہیں کر سکتا. تو ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر لفظ ایک وزن رکھتا ہے. تو اپنا ریزلٹ کارڈ لینے کے لیے تیار رہیں ہم سب. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے. اب یہ وزن سے خالی لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے. اب کنٹراسٹ میں، اوپر جن کے اعمال نامے وزنی ہیں نیک عمل، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور یہاں جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی یا تو اس کے پاس نیکیاں تھی ہی نہیں، یا تھی تو اتنی بے جان، کمزور، کھوکھلی کہ ان کا کچھ وزن ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے اندر اخلاص ہی کوئی نہیں تھا. بعض بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، نیت کوئی نہیں خالص ہوتی، اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں بننا. دنیا میں تو نقصان کا ازالہ ابھی ہو سکتا ہے کہ اب ہم اپنے اصلاح کر لیں، لیکن مرنے کے بعد کچھ نہیں. اور پھر آپ دیکھیے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، یعنی ان آیات کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے تھے. سنی انسنی کرنا، توجہ سے نہ سننا، نہ دھیان سے پڑھنا، اور اپنی مرضی کا مفہوم نکالنا، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ اصل میں ظلم ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ سن لینا، دیکھ لینا، لیکن عمل کچھ نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے. حق ہی نہیں دیا. اللہ نے آیت کس لیے بھیجی تھی؟ صرف سننے کے لیے؟ صرف پڑھنے کے لیے؟ صرف رکھنے کے لیے؟ یا اس کا کوئی اور بھی مقصد تھا؟ تو ہمیں اپنی ترجیحات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ زندگی کی شکل میں ایک محدود سا سرمایہ جو ہمیں ملا ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں لٹا دینا، اپنی طاقتوں کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں نکالنا. اور پھر یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان بنائے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہو اور پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے. حساب کتاب اور میزان کے تذکرے کے بعد اب دنیا کی حقیقت بتائی گئی کہ دنیا میں اللہ نے تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، خوراک، پانی، آکسیجن، رہنے کے لیے گھر اور بہت کچھ. لیکن عمومی طور پر انسانوں کا رویہ کیا ہے کہ نعمتوں کو پانے کے بعد شکر ادا نہیں کرتے. اور شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر ہے. یہ نہیں کہ آپ کھانا کھائیں، مزے کر، اس کے بعد نماز پڑھے بغیر جا کے سو جائیں. اور ایک اور چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ فرمایا نا، مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا ہے، یہ زمین تمہارے لیے بنائی ہے، اور تم اس کو گندا کر رہے ہو، تم اس کو نقصان دے رہے ہو، تو اس میں انوائرمنٹل ریسپانسبلٹی جو ہم پر آتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے نا اس کو ابیوز نہ کریں، مس یوز نہ کریں، بلکہ اس کا صحیح استعمال کریں. شکر ہوتا ہی نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. وکم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا كنا ظالمين. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي